پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے بارے میں، اور ماہرین سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر کار پاکستان کی فورن پالیسی کس سمت میں جا رہی ہے، اور کیا مشرق وسطی آئندہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا چند برسوں میں نیا فلیش پوائنٹ ہوگا، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے مدت ملازمت میں حکومت نے ریویو فائل کر دیا سپریم کورٹ میں، اس کے مضمرات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پھر ایک ایسے حادثے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کو اس وقت فراموش کر دیا گیا ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر جو وکیلوں کا حملہ ہوا تھا جس سے متعدد افراد کی اموات بھی ہوئیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کو بلا دیا گیا ہے۔ معلوم کریں گے کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان کی صورتحال بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے جمعرات کو پاکستان کا مختصر دورہ کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق سعودی اور پاکستانی وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حال ہی میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سعودی عرب کے دورے کے بعد ملیشیا میں ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بعض اسلامی ممالک کے تحفظات تھے جنہیں دور کرنے کے لیے مزید وقت اور کوششوں کی ضرورت ہے۔ البتہ ترکی کے صدر طیب اردوان کے حوالے سے ترک میڈیا میں یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ کے تحت اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، لیکن سعودی عرب نے ترک صدر کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں دباؤ اور دھمکی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ البتہ اسلام آباد اور ریاض کے درمیان تعلقات گہری نوعیت کے ہیں، اور باہمی اعتماد، افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کے احترام پر مبنی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب، جو مڈل ایسٹ کے امور پر ایک خصوصی اہلیت رکھتے ہیں، ایف سی کالج یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے لاہور میں، اور ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب ہیں جو کہ کالمسٹ ہیں اور پولیٹیکل رائٹر ہیں۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر فاروق اسنات آپ سے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کا شاخسانہ ہے جو اس وقت صورتحال ہے کہ ترکی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے دباؤ کے تحت ملیشیا کانفرنس شرکت نہیں کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اسی پرانی ڈگر پر چل رہی ہے یا اس کے کوئی نئے رخ سامنے آ رہے ہیں؟
صاحب، پاکستان، آپ نے صحیح کہا کہ جو میوچل ریسپیکٹ ہوتا ہے، باہمی احترام ایک دوسرے کا، اس سے ہی خارجہ تعلقات پائیدار رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک ملک سمجھتا ہے کہ ہمارا قومی مفاد اس میں ہے، اگر پاکستان کو لے لیجئے کہ ہمیں کوالالمپور میں جو مسلمان ممالک ہیں، جو عمران خان نے خود انیشیٹ کیا تھا، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اسلامو فوبیا کا مسئلہ ہے، ہماری جو میڈیا ہے وہ ویسٹرن ممالک کے پاس ہے، زیادہ ان کا اس پہ ہولڈ ہے، ہمیں اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے اور ہمیں غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے، اس سلسلے میں ہمیں مل بیٹھنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں پھر کوالالمپور کی سمٹ بلائی گئی ملیشیا میں، وہاں انہوں نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا جانے کا، تو سعودی عرب کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، اور مختلف قسم کی اس سلسلے میں باتیں کی گئیں، تو میوچل ریسپیکٹ تو نہ ہوا، اس لیے کہ سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی اس جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان جاتا ہے، اس کو سمجھے۔ ایک بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان پہ پریشر آتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1960 کی دہائی میں بہت پریشر تھا امریکہ کا کہ چین کے ساتھ پاکستان تعلقات نہ بنائے، اس زمانے میں چین کے ساتھ شدید مخالفت تھی، امریکہ کی شدید کشیدگی بھی تھی، لیکن پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اس کے بعد حال ہی میں اگر ہم دیکھیں تو یمن کے معاملے میں یہی سعودی عرب نے کہا کہ آپ ہمیں فوج بھی دیں، ایئر فورس بھی دیں، نیوی بھی دیں، اور سب کچھ دیں، اور ہمارے ساتھ آ جائیں اور یمن کے ساتھ لڑائی کریں۔ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے نیوٹریلٹی کا اعلان کیا اور سعودی کو سمجھا دیا کہ یہ ہمارا مفاد نہیں ہے اگر اس جنگ میں ہم شامل ہوں. وہ سمجھ گئے ہماری بات کو. اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا تھا کہ 1991 میں پاکستان نے جب اپنے ٹروپس بھی بھیجے تو پاکستان کے آرمی چیف نے جنرل اسلم بیگ نے اس کی کھل کر مخالفت کی تھی. اس نے کہا تھا ہمیں اس قسم کی جنگوں میں نہیں جانا چاہیے. تو وہ بھی سعودی عرب نے پاکستان کی پوزیشن سمجھی. تو اب یہ عمران خان صاحب جو ہے میرا خیال ہے انہوں نے فورن آفس کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ ریکمنڈیشن اب پتہ چل رہا ہے یہی تھی کہ پاکستان کو جانا چاہیے کوالالمپور سمٹ میں سعودی عرب کو پولائٹلی اپنی پوزیشن واضح کر کے اور وہاں اس سے حصہ لینا چاہیے وہاں پہ. لیکن انہوں نے نہیں بات مانی اور وہ ایک ابرپٹلی انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. بائیک آؤٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی وہاں نہیں گیا, نہ وزیر خارجہ گیا, نہ وزیر اعظم نے تو خیر کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا, اور ایون وہاں پہ جو ہمارے ہائی کمشنر تھے وہ بھی نہیں وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں دیکھیے یہ بہت اہم ملک تھے تینوں, یعنی اس میں ایران بھی تھا, اس میں ترکی تھا, اس میں ملیشیا تھا اور بہت سے ممالک سے 400 مندوبین بھی بلائے گئے تھے وہاں پہ یہی ایشو ڈسکس کرنے کے لیے جو کہ عمران خان نے ہی انیشیٹ کیا تھا. یہاں میں یہ بات کہوں کہ اس سے پاکستان کی سوورینٹی پہ اثر پڑا ہے. اس سوورینٹی ہم اپنے بچوں کو یہاں کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ملک اگر خود مختار نہیں ہے اپنے فیصلہ کرنے میں تو وہ ملک نہیں رہتا, وہ پھر یا پھر کالونی اس کو آپ کہیں گے یا اس کو ویسل اسٹیٹ آپ کہیں گے. آپ اسٹیٹ جو ساورن اسٹیٹ ہے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اگر پاکستان دباؤ میں آیا ہے سعودی عرب کا تو بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے اپنی سوورینٹی میں ڈینٹ ڈالا ہے اور وہ وہاں پہ کوشچن مارک بہت بڑا ہو گیا ہے. دوسرا مسئلہ ہے اصولوں کا کہ آپ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور آپ ایک بات کرتے ہیں اور آپ پبلکلی کرتے ہیں اور پھر آپ اسے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. دوسرے ممالک پھر آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے اس معاملے میں. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بہت برا فیصلہ تھا. اب یہ جو سعودی عرب کا جو سفیر ہیں وہ بالکل نئے ہیں, وزیر خارجہ بالکل نئے ہیں, وہ پاکستان میں آئے ہیں, وہ جس قسم کی بھی بات کریں لیکن پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہت ڈیمیج ہوا ہے اور بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال ہے.
اچھا ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ترک صدر نے جو دعویٰ کیا تھا, سعودی عرب نے تو اس کی تردید کی اور کہا کہ جی ہمارے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں, لیکن پاکستان کی جانب سے اس پرٹیکولر بیان کی تردید نہیں آئی بلکہ یہ کہا گیا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے تحفظات تھے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے, جو ان کے ساتھ ان کی بات بنتی ہے, کیا صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی سعودی عرب سینٹرک ہے؟
دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے یہ ابھی سے نہیں ہے, بلکہ سپٹمبر میں جب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پرائم منسٹر صاحب گئے تھے
جی,
یہ تبھی سے کچھ نہ کچھ سلسلہ اس کی جو ہمیں حرکیات کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا. جس طرح وہ پہلے سعودی عرب گئے, پھر وہاں سے وہ ولی عہد صاحب کے طیارے میں نیو یارک گئے, پھر وہ وہاں سے واپس اڑے تو طیارے میں خرابی ہو گئی, پھر وہ اکرام پرواز سے واپس سعودی عرب گئے اور وہاں سے اپنے جہاز سے واپس آئے. تو اس تمام سے بھی بعض مبصرین کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ پیغام ہے. اور پھر جب ابھی یہ کالم, کیونکہ تب صرف ابھی اعلان ہوا تھا کہ یہ تین ممالک مل کے ایک انگلش چینل بنائیں گے جس میں مسلم امہ کی بات کی جائے گی. سعودی عرب او آئی سی کے حوالے سے سمجھتا ہے کہ مسلم امہ کی جو بات چیت کرنے کا جو ایک اختیار ہے یا جو ایک اس کو لیڈرشپ ملی ہوئی ہے اس کو کسی طرح ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کو اپنے حساب سے مولڈ کرتا ہے اور اس کا حساب کتاب بعض دفعہ امریکہ یا دیگر مغربی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں ایک تال میل کے ساتھ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ کہ ایک طرح سے جو ویسٹ کی پالیسی ہے مسلم ممالک پہ اثر انداز ہونے کی, اس میں ایک اس کا بھی بڑا میجر رول ہے جو بادی نظر میں نظر آتا ہے. اور اگر او آئی سی میں کا وہ سینٹرل رول نہ رہے تو پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ کی جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے.
اچھا
ایک تو یہ بھی فکر ہے. پھر پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر اہم ہے, خاص طور پر اس کا جو فوجی ایک پہلو ہے وہ بہت اہم ہے. تو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو فیور کرتے ہیں, یہ ایم اے کرتے ہیں, اگر ان کا کسی اور طرف رجحان ہو گیا یا کسی اور گروپ کے ممبر بن گئے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں اس میں دراڑ آئے. اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہیں وہ خاصی جارحانہ سفارتکاری, اگر آپ اسے سفارتکاری کہہ سکیں, وہ کرنے کے عادی ہیں. کیونکہ جو انہوں نے سعد حریری جو لبنان کے وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ جس طرح ایک رویہ رکھا کہ بعد لوگوں نے یہاں تک کہ انہیں یرغمال بنا کے رکھا انہوں نے کافی ہفتے جو ہے, اور پھر وہ فرانس کی مداخلت کے بعد وہ وہاں سے واپس اپنے ملک جا سکے, یا قطر کے ساتھ جو ان کا ایک طریقہ کار ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی یہ جو سفارتی نزاکتیں ہیں ان کا کوئی خاص پاس کئی دفعہ رکھتے نہیں ہیں. اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو ترکی کے صدر نے بات کی ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب پہ بھی پریشر آیا. پاکستان کی تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایک ناکامی ہے ہی سفارتی جو ملیشیا سے مدنی اٹینڈ کیا. پاکستان کا جو برابری کے لیول پہ جانے کا ایک موقع تھا ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ان لیڈرشپ رول, وہ متاثر ہوا, شدید ترین متاثر ہوا. لیکن سعودی عرب پہ بھی پریشر آیا اور اسی حوالے سے آیا جن کی ایک ماضی کی تاریخ حالیہ ماضی میں رہی ہے کہ وہ کورس ڈپلومیسی کرتے ہیں. اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی تو مشاورت پر مبنی ہوتی ہے,
باہمی احترام پر ہوتی ہے
پاکستان کے ساتھ. ہاں جی, وہ اور وہ ہم اب وہ مشاورت کرنے ہی جو وزیر خارجہ آئے ہیں اور وہ مل کے کو بات کریں گے, کو وعدے کریں گے, ہو سکتا ہے کچھ وہ جو اکنامک حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں تو, اور کچھ مستقبل کا یا عمہ کے لیے میوچل ویژن کی بات ہو, تو وہ اس طرح کی بات وہ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں خاصا ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو ایک فیکچوئل اس لحاظ سے کہ پاکستان کا جو ایک فرنٹ لائن رول تھا مسلم ورلڈ میں اس کو دھچکا لگا ہے سعودی عرب کا, اس لیے کہ وہ ایک طرح سے تھوڑا سا ایکسپوز ہوا ہے اپنے
فرادکاری کے لیے.
جی,
اچھا میں اصل میں حکومت پاکستان کا تو ایک اعلان شدہ موقف یہ ہے کہ ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات, لیکن بہرحال میرے پاس وقت کم ہے, میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. کیا جو اس وقت ایران اور سعودی عرب کی رائیولری ہے اور خاص طور پر اس کانفرنس کے بعد, ملیشیا کانفرنس کے بعد جو سامنے آئی ابھر کر, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب کہ مڈل ایسٹ نیکسٹ فلیش پوائنٹ ہے دنیا میں؟ بہت اختصار کے ساتھ, ٹائم کم ہے میرے پاس.
بالکل فلیش پوائنٹ تو ہے, لیکن پاکستان نے ایک رول ادا کرنے کا پبلکلی اعلان کیا تھا ایران میں کھڑے ہو کر صدر روحانی کے ساتھ, اور پھر سعودی عرب میں بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اب پاکستان فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, پاکستان ایک پارٹی بن چکا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور یہ اب وقت لگے گا کہ اس جو ڈیمیج ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے, جو میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس میں پاکستان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت برا اثر پڑا ہے. تو اس لیے وقت لگے گا کہ پاکستان شاید پھر سے یہ رول ادا کر سکے یا نہ ادا کر سکے. اور مشرق وسطی فلیش پوائنٹ ہمیشہ سے رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن بہت سے معاملات وہاں پہ مینیج بھی ہو جاتے ہیں. جیسا یمن کو ہی آپ دیکھ لیجئے, ایک زمانے میں ابھی چند مہینے بلکہ لگ رہا تھا کہ وہ آگے نہ ختم ہونے والی جنگ ہے, لیکن اب اس میں بھی تھوڑی سی سعودی عرب بھی تیار ہو گیا بات چیت کرنے کے لیے, یو اے ای ہو گیا, تو یہ ٹو اینڈ فرو چلے گا. یہاں پہ دو قدم آگے تین قدم پیچھے,
صحیح,
تین قدم آگے دو قدم پیچھے کے حساب سے.
اچھا جی, ڈاکٹر آصف اللہ بخش, یور ان پٹ فلیش پوائنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
یہ بیسیکلی اب جو سعودی عرب ایران کا جو معاملہ ہے, یہ دو بلاکس کے درمیان یہ بٹتا نظر آ رہا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں. اس لیے وہ جو ایک سعودی عرب ایک بڑے مسلم ملک یا مین مسلم ملک اور ایران کی جو لڑائی ہے وہ اس پر اب شاید نہ دیکھی جائے, بلکہ دو بلاکس کے درمیان ایک اصل ہوگی. اس میں ظاہر ہے کہ سعودی عرب کو پھر اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, ایران کو اس طرح ایک جارحانہ اپنا سٹانس جو ہے برقرار شاید نہ رکھ سکے ترکی اور ملیشیا یا دیگر ممالک کی موجودگی کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو جسے کافی انٹرسٹنگ کہا جا سکتا ہے. یہ جو ملیشیا سمٹ ہے اور اس کے بعد حالانکہ نان گورنمنٹل سمٹ تھا, یعنی اس کی آفیشیل نہیں ہے, آپ ایک طرح سے ایک مشاورتی یا سمٹ اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس سے آئندہ آنے والے حالات میں کا ایک اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطی میں اور بالخصوص اور مسلم دنیا میں بالعموم نئے ٹرینڈز جو ہیں وہ ابھریں گے, جس میں سعودی عرب کی جو سینٹرلٹی ہے وہ شاید اب اس طرح باقی نہ رہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات آپ کا اور جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب آپ کا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور پاکستان میں وفاقی حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی کی درخواست کی اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. لیکن پہلے ایک بریک.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ فرمائیے کہ جو اسلام آباد سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کی حکومت نے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ساری اس میں چیزیں جو ہیں قانونی نکات کو نظر انداز کیا گیا ہے فیصلے میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے, آپ کیا توقع کر رہے ہیں اس ریویو سے؟ اس لیے کہ عام روایت جو ابھی تک ہمارے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریویو میں عام طور پر وہی فیصلہ ہوتا ہے جو سپریم کورٹ پہلے دے چکا ہوتا ہے.
جی دیکھیں, جو ریویو ہے آئین میں اور جو سپریم کورٹ کے رولز اس کے تحت بنے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا حق ہے, کسی چاہے حکومت ہو چاہے کوئی اور پارٹی ہو, کہ وہ ریویو دائر کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال کے مطابق جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس میں کوئی قانونی ایسے ایشوز رہ گئے ہیں, ایسی غلطی ہو گئی ہے جو جس کی درستگی ضروری ہے. جو سپریم کورٹ کے ججمنٹس کے مطابق جو رولز بنائے گئے ہیں اس کے تحت آپ ریویو میں وہ دوبارہ بحث نہیں کر سکتے جو آپ نے نیچے بحث کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پوائنٹ نکالنا پڑتا ہے قانونی ایسا جس کے تحت آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ غلطی ہے اس لیے اس کو درست کیا جائے. جو اہم چیز اس کیس میں مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ جو ریویو فائل کیا گیا اس کے ساتھ ایک درخواست دی گئی ہے کہ آپ ایک لارجر بینچ بنائیں. اگر تو لارجر بینچ بن جاتا ہے, لارجر بینچ کا مطلب ہے کہ جو اوریجنل ججز تھے جنہوں نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے, ان کے علاوہ بھی اس میں کوئی بیٹھیں گے لوگ, تو اگر وہ مزید ججز بیٹھیں گے تو پھر امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ بحث زیادہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں ان پہ دوبارہ بحث ہو سکے, کیونکہ وہ اس میں ایسے لارجر بینچ میں ایسے ججز ہوں گے جنہوں نے پہلے وہ بحث نہیں سنی. تو اگر تو یہ لارجر بینچ بنایا گیا پھر تو اس ریویو کے شاید چانسز مختلف ہو جائیں, لیکن اگر لارجر بینچ نہ بنایا گیا تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہی ججز سنتے ہیں اپنی ججمنٹ کو. 99% آپ درست فرما رہے ہیں کہ 99% یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ججز اپنی ہی ججمنٹ سنتے ہیں اور اپنی ججمنٹ کو بارے میں ان کو دوبارہ ریویو میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ججمنٹ درست ہے اور ریویو کو ڈسمس کر دیتے ہیں. بہت کم کیسز ہیں جس میں ریویو کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی اہم چیز اس کیس میں یہ ہے کہ کیا لارجر بینچ بنے گا یا نہیں. اگر لارجر بینچ بن جاتا ہے تو پھر کچھ ایسے پوائنٹ ضرور دیے گئے ہیں اس کیس میں جن کی کافی اہمیت ہے. ایک پوائنٹ کا میں مثلاً بالخصوص ذکر کرتا جاؤں اور وہ یہ ہے کہ جو ریویو میں لکھا گیا ہے کہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر اور جو جوڈیشری ہے انہوں نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں فیصلہ ہے. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ریویو میں کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس آئینی مسئلے پہ سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پری ججمنٹ پہ. یہ ایک نقطہ ہے جو ریویو میں سپریم کورٹ اس کو دیکھے گا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم نقطہ لیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں اپنے جج یا صاحبان کے معاملے میں انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی, حالانکہ کوئی قانون نہیں تھا اس کا لیکن پھر بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی جج صاحبان کو, ایڈ ہاک ججز کو. تو ریویو میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ قانون اس پرنسپل کے تحت اگر ججز کو ایڈ ہاک ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب بھی ایگزیکٹو کی ایکسرسائز کرتے ہوئے طاقت کو وہ آرمی چیف کو کی مدت میں توسیع یا ان کو ری پوائنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کے قانونی ایشوز ہیں
جی
جو کہ ریویو میں بحث ہوں گے, لیکن جس طرح میں نے کہا میری نظر میں ضروری یہ ہے کہ کیا وہ فل بینچ بنتا ہے یا نہیں.
اچھا اگر فرض کیجیے ہائپوتھیٹیکلی لارجسٹ بینچ نہیں بنتا, ریویو میں حکومت ناکام ہو جاتی ہے, آپ کے پاس کیا آپشن ہے پھر؟
جی دیکھیں, اگر تو ریویو نہیں فیصلہ ہو, ریویو ڈسمس ہو جاتا ہے, تو پھر ایک ہی آپشن ہے کہ آپ قانون سازی کریں, اور مجھے نہیں لگتا کہ قانون سازی میں کوئی مسائل پیش آئیں گے حکومت کو, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک عام قانون کی یعنی آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے اس میں ترمیم کر کے یہ چیز ایشو کو سالو کیا جا سکتا ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے کہ جب آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹو تھرڈ پارلیمنٹ, یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ اکٹھے جو ہوتی ہے, اس کی ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے, اور یہ چیز حکومت کے پاس نہیں ہے اتنی میجورٹی کہ وہ ٹو تھرڈ میجورٹی کے تحت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں. لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں, عام قانون کا کہا ہے, تو عام قانون کا طریقہ کار بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ بل پاس بل کو دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے پاس, نیشنل اسمبلی اس کو پاس کر سکتی ہے, اس میں میجورٹی ہے حکومت کے پاس, اور اس کے بعد وہ سینٹ جاتا ہے, سینٹ اس کو دو بار ریفیوز کر سکتی ہے, یعنی انکار کر سکتی ہے کہ ہمیں بل کو پاس نہیں کرنا, لیکن تیسری بار جب نیشنل اسمبلی واپس بھیجے گی تو وہ پھر سمجھا جائے گا آئین کے تحت کہ قانون پاس ہو گیا ہے. تو اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں نظر آتی قانون سازی میں, لیکن اس کے باوجود میری اپنی رائے ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مشاورت کے ساتھ باقی اپنی اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے یہ قانون سازی کرے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر وہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں مانتی اور یہ قانون سازی کرنے کو تیار نہیں ہوتی, تب بھی حکومت کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ لا کو قانون کو پاس کر سکتی ہے.
اچھا ایک آخری بات جی اور بتائیے مجھے کہ یہ جو اس وقت تو اپوزیشن کو رعایتیں دی جا رہی ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں, لوگ ضمانتوں میں باہر آ رہے ہیں, ملک سے بھی باہر جا رہے ہیں, کیا یہ انہی کوششوں کا حصہ ہے کہ ان کی حمایت حاصل کی جائے؟
جی نہیں, یہ جو بیل ہو رہی ہیں یہ تو اس میں حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ تو عدالتیں دیتی ہیں, اور یہ تھوڑی بیل کی میں آپ کو قانون کو ایکسپلین کر دوں, یہ بڑی کنفیوژن میں ڈبیٹ سنتا رہتا ہوں کہ جی بیل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلا گیا, ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ایکچولی ایسی بات نہیں ہے, بیل کا قانون تو بڑا سمپل ہے, اور بیل کا قانون یہ کہتا ہے ضمانت کرنے کا کہ اگر کیونکہ کبھی ٹرائل چلنا ہے کسی کے خلاف, تو عدالت جو ہے وہ اگر دیکھے کہ کوئی بھی جواز بنتا ہے ابھی, تو وہ پھر فردر انکوائری کی ضرورت ہے, تو پھر وہ بیل دے دیتی ہے تاکہ جو بھی شخص ہے وہ اپنی آزادی قائم رکھے, اور ٹرائل فیس کرنے کے بعد اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ اس نے جرم کیا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو کنوکٹ کرو. تو بیل ایک نارمل پروسیس ہے, پوری دنیا میں یہی قانون ہے کہ آپ بیل کے لیے آپ دے دیتے ہیں ٹرائل کے دوران ایک شخص کو, تاکہ وہ اپنی مدت پوری کرے, اپنی ٹرائل پراپرلی کرے, اور اس کو نقصان نہ ہو ٹرائل میں.
بہت شکریہ علی ظفر صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ریٹائرڈ جنرل تلتو مسعود صاحب اور بیسٹ حمزد ملک صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. جنرل تلت مسعود صاحب, یہ فرمائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر یہ ایک تنازع پیدا ہوا ہے, آرمی کے موریل پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
جی میرے خیال میں آرمی کے ظاہر ہے مورال پر تو کوئی اچھا اثر تو نہیں ہوگا, ایک منفی اثر ہی ہوگا, کہ اس لیے کہ حکومت جو ہے ایک لحاظ سے اس نے پہلے سے ڈسیشن نہیں لیا, اور تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. بہرحال جو بھی فیصلہ کرنا تھا ان کو اسی وقت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا, اس معاملے کو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا, اور ابھی بھی میرے خیال میں دونوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے, حکومت کی بھی اور چیف کی بھی, کہ زیادہ تر اس میں ایسے حالات نہ پیدا ہوں جس سے یہ نہ ظاہر ہو کہ پتہ نہیں کون چیف بنے گا تھوڑے عرصے کے بعد یا کیا یہ فیصلہ کس طریقے سے ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل فوج کی مورال کے لیے اور خود چیف کے لیے یہ مناسب نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور ہماری جوڈیشری کو ایک فوراً فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے.
مگر جو بات علی ظفر صاحب نے کہی ہے, جب جوڈیشری خود کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے, ججز کو دے سکتی ہے, تو آرمی چیف کو دینے میں کیا قباحت ہے؟
دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کو ایکسٹینشن تو مل سکتی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیے نا, قانون کو اگر آپ تبدیل کریں یا قانون کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کریں اور لوگوں کو ایکسٹینشن دے دیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر حکومت بھی یہ سمجھتی ہے اور یہ ملک کے لیے مفاد میں ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ ایک اس طریقے سے لٹکا کے یہ جو ڈیسیشن دیا جا رہا ہے یا ہو گیا ہے, حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک قسم کی یہ کہہ نہیں سکتا بے یقینی کی کیفیت ہے. یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مورال پر افیکٹ ہوتا ہے اور یہ صحیح بات نہیں ہے. تو اس لیے جو
جنرل صاحب یہ بتائیے کرنا ہے,
اگر وہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں چیف کو خود اپنا ایک فیصلہ کرنا ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں.
اچھا یہ بتائیے ایک آخری بات مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی قانون کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش ہے یا اداروں کی آپس کی رائیولری ہے, کسی کو ڈیمیج کرنا, کسی کو زخم پہنچانا, یہ ہے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کا کبھی اس قسم سے سوچ بھی ہوگی کہ اداروں کو نیچے دکھانا ہے یا کیا. دیکھیے نا, اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہے اور یہ ملک کو تو نقصان ہوتا ہے, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری جوڈیشری کی جو ہائیسٹ چیف جسٹس ہیں وہ کبھی یہ سوچ بھی سکتے ہوں کہ اس قسم سے. بلکہ میرا جہاں تک خیال ہے ان کے کم سے کم سوچ تو یہ تھی کہ ہر چیز کو ایسا اس طریقے سے ڈیل کیا جائے تاکہ اس میں ایک قانون کا پہلو رہے, اور تبدیلی جب چیف کی ہو تو وہ ایک طریقہ کار سے ہو, اس کے رولز اور ریگولیشنز ہوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی ہمیں اس وقت ریٹائر ہونا ہے, یا دوسرے جو آنے والے فوجی ہیں جو یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو پروموشن وغیرہ ملے گی تو ان کو مایوسی نہ ہو. تو میرے خیال میں سسٹمز کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان میں ڈسپلن لانے کے لیے اور تاکہ قیاس آرائیاں جو ہیں وہ ختم ہوں, پاکستان میں قیاس آرائیاں بہت ہوتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود, ماضی کے چیف جسٹس صاحب نے خود یہ بات کہی تھی کہ چیف کی جو ایک پوزیشن ہے ایک بہت اہم پوزیشن ہے پاکستان میں, کیونکہ شروع سے پاکستان کی ابتدا سے ایک آرمی کی ایک جو پوزیشن رہی ہے وہ اب ایک لحاظ سے ابھی تک جاری ہے, بلکہ اس میں اور اضافہ ہی ہوتا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے سیٹل ہوں جس میں کوئی ابہام نہ ہو.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب آپ کا. بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ پاکستان کا قانون بھی جانتے ہیں, لندن کا قانون بھی جانتے ہیں, قانون کے ایکسپرٹ ہیں, آپ بتائیے کہ یہ جو تنازع پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر, یہ کہاں جا کر منتج ہوگا آپ کے خیال میں اور اس کے نتائج کیا نکلیں؟
بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نے ریویو پٹیشن جو ہے سرسری دیکھی ہے, اس میں لا پالیسی اور آئین کی بات کی گئی ہے کہ یہ اس کے برخلاف ہے, تو ریویو کا تو سکوپ بہت کم ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے کنٹینجنسی ایک تو کم از کم وہ ریویو سے امیدیں وابستہ کریں, اور اس کا بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. ججز صرف قانونی نکات کے اوپر ہی اوور ٹرن کرتے ہیں, اور بہت مشکل سے ریویو میں اوریجنل فیصلے اوور ٹرن کرتے ہیں. پسند اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے, یعنی عہدے کو سامنے رکھ کے لیجسلیشن ہو, نام رکھ کے لیجسلیشن نہ ہو. تو حل تو یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے, نہ تو وہ سپریم کورٹ میں متوقع قانون سازی لے کے آ سکی ہے, نہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے موڈ میں ہے, اور آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کو وہ متنازع بنا رہی ہے اور ڈس ریپیوٹ پیدا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب ایک آرمی چیف کو آپ 6 مہینے یا 9 مہینے یا اس طرح ایک لمبو میں رکھیں گے کہ یہ تو قانون سازی ہوگی تو یہ آگے چلے گا، نہیں ہوگی تو یہ پیچھے جائے گا، تو یہ میرے خیال میں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔
اچھا بہتر صاحب، جہاں میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے کہا کہ حکومت کو تنازع بنا رہی ہے، حکومت نے تو جو ایک روایت ہے ملک کی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتا ہے، کبھی اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، متنازع تو کورٹ نے بنایا ہے جس نے اس معاملے کو متنازع بنا کر ایک اس پہ ایشو بنایا اور ایشو بنا کر ایک فیصلہ دیا اس پر، حکومت نے کیسے اس کو متنازع بنایا؟
نہیں، جج جب عدالت کے پاس یہ معاملہ آیا اور انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن یا اس کے ٹینیور کے بارے میں قانون واضح نہیں ہے، تو اس وقت کنسنسس ڈیولپ کر کے پارلیمان کے ذریعے پراپر قانون سازی کی سکتی تھی، آرڈیننس بنایا جا سکتا کہ وہ راستہ کھولے اس چیز کا جس کے بارے میں ابہام ہے۔ عدالت صرف ابہام کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے، عدالت قانون تو نہیں بنا سکتی، نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پالیسی بنانا جو ہے عدالت کا کام ہے، نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ نہ کرے۔ سو اپوائنٹمنٹ کا اختیار، پالیسی کا اختیار، اپوائنٹمنٹ کا اختیار سارا حکومت کے پاس ہے۔ جب سارے اختیارات ان کے پاس ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے شخص کے گرد ادارے کو گھما کے میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ جس طرح کی۔
اچھا یہ اور بتائیے مجھے کہ کیا 72 سال میں پہلی مرتبہ کسی جج کو یا کسی چیف جسٹس کو خیال آیا کہ یہ غلط ہوتا رہا ہے اب تک، یا ایسے پہلے بھی کبھی کوئی خیال آیا اس کو؟
ہمارے پاکستان والوں کافی چیزیں ہوتی ہیں۔
آپ ذرا اپنی جگہ سے موو کریں گے، آپ کی لائن کٹ رہی ہے، تھوڑا سا موو کر جائیں اپنی جگہ سے۔ جی تھوڑا سا موو کریں اپنی جگہ سے۔ جی جی،
لا کے ذریعے قانون بہتر کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر چیف جسٹس اور عدلیہ ایک چیز کو نشاندہی کرتی ہے، تو یہ حکومت کا کام ہے کہ پارلیمان کے مل کے ایسی قانون سازی کرے جس کے ذریعے آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کے عہدے کے بارے میں، ان کی ری اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں، ان کے ٹینیور کے بارے میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اگر آپ یہ لیجسلیشن آج کر لیتے ہیں تو یہ ملک کا مفاد ہے، یہ انٹرسٹ آف اسٹیٹ ہے، اور لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کی جو رسپیکٹ ہے وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے اور سب سے سپریم ہے۔ تو یہی یہاں ہے، میرا نہیں خیال کو کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مخاصمت ہے کسی کو، لیکن پاکستان میں اگر اس عہدے کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمیاں یا مسکنسیپشن یا کلیئرٹی نہیں ہوگی تو میرے خیال میں جتنا ہم اس کو کھینچتے جائیں گے الاسٹک کی طرح، اتنا کام جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جائے گا۔ اور حل یہی ہے، حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت آرمی چیف لگائے تو وہ لگائے، اگر حکومت کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ابہام ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے اور اپوزیشن کو
کلیئر ہونا چاہیے
رکھا ہوا ہے، ہاں تو وہ پھر وہ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے اپوزیشن سے، قانون سازی نہیں کرنا چاہتے، اختیار ان کا ہے، پالیسی بنانا ان کا اختیار ہے، ففتھ وار کے بارے میں، ففتھ جنریشن وار کے بارے میں پالیسی وضع کرنا ان کا کام ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ بیچ پاتے اپنی پالیسی کو، اپنی ففتھ جنریشن وار کے ریٹرک کو قانون سازی کو؟ تو پارلیمان تو سپریم ہے، بتائیں جا کے اور وہاں پہ قانون سازی کروائیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے، ہمیں یہ جو ہے لیجسلیشن، ہم نے 3 سال نہیں عرصہ کرنا، ہم نے 5 سال عرصہ کرنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت کا، تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو گھما کے اتنا شارٹ پیریڈ میں اس طرح کنفیوژن رکھنا اور کنفیوژن میں دیر تک رکھنا ملک کے مفاد میں نہیں۔
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب، ہم گفتگو کریں گے اب اس کے بعد ایک کچھ چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ڈاکٹر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر رجسٹرار ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر، جہاں سے چند روز پہلے وکیلوں کا ایک حملہ ہوا تھا جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہم گفتگو کریں گے کہ اس کیس کی اب کیا نوعیت ہے، معاملات کہاں تک پہنچے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک جس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ویلکم بیک ڈاکٹر اعجاز، آپ سینئر رجسٹرار ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے، اور ظاہر ہے کہ سارے واقعات جو ہوئے، پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی کتنے افراد کا کی کیجولٹیز ہوئی وہاں پر، کتنے لوگ ہلاک ہوئے اس دوران جب یہ حملہ ہوا تھا؟
جی دیکھیں، اس میں ایگزیکٹ جو فگر تھی وہ تو سامنے نہیں آ سکی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ اور مریض جو ادھر موجود تھے ایمرجنسی جو کہ ہماری تقریباً 250 یا 300 پیشنٹس پہ مشتمل ہوتی ہے, تو سارے کے سارے وہاں پہ جو صرف سیریس مریض رہ گئے تھے وہ تو رکے, جو چل نہیں سکتے تھے یا جن کے لواحقین ان کو موو نہیں کر سکتے تھے, باقی تمام مریض وہاں سے موو ہو گئے کسی ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں. لیکن جو اطلاعات ملی یا بعد میں جن کے لواحقین نے بعد میں بھی ہم سے رابطہ کیا, 4 جو اموات تھی وہ اسی دن کنفرم ہوگی, اور اس کے بعد 6 تقریباً اور لوگ آئے کہ جی ہمارے بھی مریض جو ہے اسی دوران جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے لیے پھر گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ ان کی جو مریض کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو کنفرم کیا جائے, آیا کہ وہ اسی دوران ہوئی ہے یا وہ اس سے آگے پیچھے ہوئی ہے. تو کنفرم ابھی تک تقریباً 10 ڈیتھ ہوئی ہیں, باقیوں کا ابھی کنفرم کرنا ذرائع سے وہ پتہ نہیں چل رہا.
اچھا یہ بتائیے کہ اب اس کیس کی کیا اسٹیٹس ہے, کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ؟
جی دیکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ ایک حکومتی ادارے پہ حملہ ہوا اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا گیا, آلدو کے کچھ لوگ اس کو متنازع بنا رہے ہیں ڈاکٹرز اور وکلاء کے درمیان, میں اس کو مکمل طور پہ نگیٹ کرتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر ہم معاملہ کچھ تھا بھی جس کو ایک جواز بنایا گیا تو اس کی کلیریفیکیشن میڈیا پہ آ کے اس کی معافی تلافی وہ سب کچھ سامنے تھا. اچھا اب یہ معاملہ چونکہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج ہوا تو حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی, اس میں ہیلتھ منسٹر اسٹیبس بھی تھیں اور خود عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ڈائریکشنز آئیں سی ایم صاحب کو, تو اب وہ سارا انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے. اب اس میں بہت سارے وکلا جن پہ ایف آئی آر درج ہوئی, تقریباً 250 نامعلوم تھے اور کچھ نامزد تھے, ان میں سے کچھ کو گرفتار کیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی 2 روز قبل تقریباً 30 سے 35 لوگ جو تھے ان کو پہلے رہائی ملی, بیل ملی. اب کل جو ہے وہ تقریباً تمام جو وکلا تھے جو اریسٹ ہوئے تھے وہ ایک دفعہ ان کو بیل دے دی گئی ہے, وہ رہا ہو گئے ہیں.
تو آپ کس طرح سے اب اس کو پرسو کر رہے ہیں اس کیس کو؟
دیکھیں اس میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اور جو ہمارے کہہ لیں کہ ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ادارے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے اینڈ پہ اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ ہمیں بتائیں. اب اس میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی انہوں نے ویڈیو وائرل کی اور وہ ویڈیو اس سے پہلے ہوئی تھی, اس کی ساری جو میڈیا پہ آ کے مذمت بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن ابھی بھی ان کو بہت زیادہ تھریٹ ہیں. تو ہمارا تو مین یہی تھا کہ بھائی اب اس کا اتنا معاملہ نہیں ہے, وہ بیچارے کا اتنا قصور نہیں ہے جس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. باقی جو معاملات ہیں کہ حکومت جو اس دن کلپریٹ تھے, جو حکومتی ادارے کا نقصان ہوا, جو قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں, تو اس سارے معاملے کو حکومت نے ہی ٹیک اپ کیا ہوا. اب اس میں کورٹ اگر وکلا کو جو کہ آپ نے دیکھا کہ ریلیف دے رہی ہے, میڈیا پہ آپ نے نیوز بھی دیکھ لی ہوں گی, تو اس میں ہمیں ایک مایوسی تو ہے ڈاکٹرز کمیونٹی میں ڈیفینیٹلی ہے کہ کل کو یہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہماری کمیونٹی کس طرح اس کو دیکھے گی. تو یہ ایک تشویش ضرور پائی جا رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یقین دہانی ابھی بھی کرائی جا رہی ہے کہ یہ ایک دفعہ بیل ہوئی ہے, لیکن جن پہ یہ جرم ثابت ہو جائے گا تفتیش میں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا, ان کے لائسنس منسوخ ہوں گے اور آگے ان کا جوڈیشری کے لیے جو ان کا ایگزام ہوتا ہے یا آئندہ کو جنہوں نے جج کے لیے اپلائی کرنا ہے, جسٹس بننا ہے, ان کو بھی اس کے نااہل قرار دیا جائے گا.
اچھا بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اعجاز. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں حفیظ الرحمان صاحب, صدر ہیں لاہور بہار کے. یہ بتائیے حفیظ الرحمان صاحب, یہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بہت سے وکیلوں کی بیل ہو گئی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے, آپ اپنے طور پر آپ کا بار اور آپ جو لیڈرز ہیں وکیلوں کو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟
جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بیل ہونا ہے یہ بیسیکلی جو ایف آئی آر کے کنٹینٹس ہوتے ہیں اور جو ایکیوز ہوتا ہے اس کے رول کے مطابق دی جاتی ہے کہ اس کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بیل سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ اس کی ایکوئٹل ہو گئی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے کا کتنا رول ہے, کیا ایویڈینس ہے اس کے اگینسٹ. تو جن کی بیل ہوئی ہے بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو کھڑے تھے وہاں پہ یا جن کا کوئی اتنا رول نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 لوگ جنہوں نے زیادہ جن کا یا جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کے اندر جو ان کا رول ہوگا اس کے مطابق ان کا ٹرائل ہوگا اور ٹرائل میں جو ایویڈنس آئے گی اس کے مطابق اس کو جو بھی سزا ہونی ہے وہ ہوگی. تو ابھی بیل کی حد تک جو ہے نا وہ اس میں ہر بندے کا جو ایف آئی آر کے مطابق جو رول ہوتا ہے بیل سٹیج پہ صرف ایف آئی آر کو دیکھا جاتا ہے. ابھی پولیس نے کیا ایویڈینس کلیکٹ کیا کیا ان کے, کیونکہ جو انہوں نے ویڈیو دکھائی تھی کہ ماسک اتارے گئے یہ چیزیں کی گئی وہ ابھی تک کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے جی, تو باقی جو یہ جو اگر نقصان ہے ہوا اس میں کون ذمہ دار ہے ابھی تک کوئی تعین پولیس نے فائنل نہیں کیا. اس میں کس کس کا کتنا رول ہے, کس نے کیا کیا, اس میں کون ذمہ دار ہے, اس کی باقاعدہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے.
اچھا یہ ایک بات یہ بتائیے مجھے,
یہ جو ہم خود بھی جو ہماری بار کونسل ہے انہوں نے بھی جو لوگ ہمیں نظر آئے کو فائرنگ کر رہا تھا ان کے لائسنس سسپینڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے,
کتنے لوگوں کو لائسنس سسپینڈ کیا آپ نے؟
ہوگا اس کی ہم سزا اس کو کریں گے. جی
کتنے لوگوں کو لائسنس سسپینڈ کیا آپ نے اب تک؟
میرے خیال میں کوئی 5-6 لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی کی ہے پنجاب بار کونسل نے, جو ابھی تک ہمارے سامنے جو جن کو ہم نے فائرنگ کرتے دیکھا یا پولیس کی گاڑی کو آگ لگتے ہوئے جو بھی کوئی نظر آئے گا ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے. لیکن اس کے صرف ابھی جو فائرنگ کرنے والے ہیں ان کے لائسنس سسپینڈ ہوئے ہیں اور جو بھی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کے.
اچھا دیکھیے ایک بات یہ تو طے ہے نا کہ وکیلوں نے یہ کاروائی کی, لوگ مرے بھی اس میں, کیا آئندہ
یہ جو ایلیگیشن ہے کہ وکیلوں نے کی وجہ سے لوگ مرے, یہ بات ابھی تک کسی جگہ بھی ایویڈینس میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈاکٹرز کی اور وکیلوں کی لڑائی تھی اور وہ احتجاج کے لیے صرف وہاں پہ گئے تھے اور اندر سے وہ ڈاکٹر صاحبان بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط ہوا, میں جانا نہیں چاہیے تھا وکلا کو وہاں پہ, ہاسپٹل کے باہر نہیں جانا چاہیے تھا, یہ ہم سب اس کو کہتے ہیں. اور اس کے خاص کر جو حالات پیدا ہوئے ہیں بالکل ایسا حالات نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن ابھی یہ کسی جگہ بھی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ وکیلوں کی وجہ سے کوئی کسی بندے کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے.
اچھا بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب آپ کا. ہم اب چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لندن سے میر ویز افغان صاحب, افغان صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. آغاز کروں گا آپ سے میر ویز افغان صاحب کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے افغانستان میں الیکشن صدارتی انتخاب کے حوالے سے, ایک تو اس کے نتائج کس طرح سے اثر انداز ہوں گے افغان معاشرے پر, اور دوسرے آپ کے خیال میں امن کا پروسیس, بات چیت کا پروسیس اب کہاں تک پہنچا ہے؟
دیکھیے افغانستان کی جو الیکشن ہے اس کے لیے لوگ منتظر تھے, جو بھی فیصلہ ہونا تھا تو وہ سننے کے لیے لوگ بیتاب تھے تاکہ انہیں کوئی نئی گورنمنٹ مل سکے. پہلی نتائج میں تو اشرف غنی احمد زئی نے جیت لیا ہوا ہے, لیکن اب جو بڑی مشکل سامنے آ رہا ہے وہاں پہ موجودہ اعتراضات ہیں, جو کہ لگ بھگ 10,000 کے قریب اعتراضات جمع ہوئی ہے یا اعتراضات ہوئی ہے اس الیکشن پہ, جو کہ دونوں فریقین یا بلکہ سب کینڈیڈیٹس کی طرف سے اتنے اعتراضات سامنے آ رہا ہے. تو ان اعتراضات کو صاف کرنا یا ان پہ فیصلہ کرنا یہ الیکشن کمیشن کی جو طرف سے فیصلہ ہوتا ہے ان کے لیے آسان سے کام نہیں ہوگا, مشکل سے کام ہے. لیکن ہاں ایک جمہوری عمل تھا جو سامنے ہوا, تو اس سے ظاہر ہے پیس پروسیجر پہ بھی اثر پڑے گا. اگر کوئی بھی گورنمنٹ سامنے آ جاتے ہیں, جو کہ ابھی خود یہی کینڈیڈیٹ جو ابھی افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی احمد زئی یہی الیکٹ ہوا ہے, تو اب اسی کے ساتھ جو وہاں پہ موجودہ نظام ہے, خود طالبان بھی ایک بات کی خواہش کر رہا ہے یا ایک بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ افغان شمول گورنمنٹ کو کے ساتھ وہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. اور جس دن یہ فیصلہ سامنے آیا اسی دن اشرف غنی نے بھی یہی بات کی کہ وہ افغان شمول گورنمنٹ کو بنوانا چاہتے ہیں, جو کہ افغان شمول گورنمنٹ سے اس کا مطلب یوں ہے کہ افغانستان کے سب صوبوں میں سے سب قوموں میں سے لوگ اسی گورنمنٹ میں ہوں گے. تو یہ ایک بڑی گرین لائٹ تھی جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے یا اشرف غنی احمدی کی طرف سے سامنے آیا. اگر اسی نتائج کو دوسرے مرحلے میں جو کہ فائنل نتائج ہوتے اس میں بھی پکا ہو جائے, اسی میں بھی یہی نتائج آ جائے, تو ظاہر ہے پیس پروسیجر میں اس کی مثبت اثرات ہوں گے. اگر نتائج میں تغیرات آ جائے جو کہ بالکل آ سکتا ہے تغیرات, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس حد تک اس نتیجوں میں تغیر آ سکتے, پھر یہ پیس پروسیجر پہ منفی اثر کر لے گا جو کہ طالبان کے لیے بھی اور ٹائم ملے گا اور خود افغان گورنمنٹ کے لیے بھی وہی چیز نہیں ملیں گے جو یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں. لیکن دری اسنا امریکہ بھی اسی طرح نہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگ بھی مداخلت کر رہا ہے یا وہاں پہ لوگوں کے کو آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پہلی نتائج ہے اور پہلی نتائج کے ساتھ ساتھ فائنل نتائج پہ پھر بات ہوں گے. شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ شاید پھر کوالیشن گورنمنٹ بن جائے, جو کہ کوالیشن گورنمنٹ میں پھر بھی سب قوموں کو یا سب صوبوں کو حصہ دار بنوانا چاہیے جو کہ وہ طالبان کی بھی خواہش تھی. تو مجموعی طور پہ اشرف غنی کی طرف سے یہ گرین لائٹ مثبت اقدام تھا.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا میر ویز افغان صاحب. اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیس پروسیس اب کس مرحلے میں ہے؟ جی بریگیڈیئر سید نذیر صاحب,
بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان کے پیس پروسیس کا تھا, جہاں تک افغانستان کے پیس پروسیس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں جو موجودہ الیکشن ہوئے اور اس کے جو فائنل نتائج آئیں گے تو لگتا تو یوں ہے کہ اشرف غنی ہی صدر رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کریکٹر ہیں اور یا جو حصہ دار اسٹیک ہولڈر ہے اس امن پروسیس کے, وہ وہی کے وہی رہیں گے. اور جو کہ امریکہ ہے دوسری طرف پر, تیسری طرف پر افغان حکومت ہے. البتہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے, کیا عبداللہ عبداللہ حکومت سے باہر ہو جاتے ہیں اور کوالیشن گورنمنٹ نہیں بنتی تو پھر جو افغان کی طرف سے بات چیت ہوگا حکومت کی طرف سے, اگر طالبان اس پر ایگری کر جاتے ہیں تو اس میں اشرف غنی کا تھوڑا سا کم ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ طالبان جو عبداللہ عبداللہ کے ساتھ جس طرح پہلے اپوزیشن کو انگیج کرتے تھے, اسی طرح ابھی عبداللہ عبداللہ بھی ان کے کیمپ میں چلا جائے اور ان کو انگیج کرنا کر دے. تو اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر حکومت کے لیے اور بھی تھوڑی سی پریشانی یہ کہ ان کا جو وزن ہے یا جو ان کا حصہ ہے وہ کم پڑ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پیس پروسیس کا تھا تو میرے خیال میں نکات تو پورا, البتہ نئی چیز جو اس میں اور جس پر مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ کچھ زور کی بنیاد پر دونوں طرف پر کچھ فیس شیئرنگ ہو سکتی ہے, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ایک ٹیمپرری سیز فائر ہوگا اور جو کہ میرے خیال میں 10 دن سے 2 ہفتے کے لگ بھگ ہوگا
جی.
اور اس دوران یہ جو پیس ریکارڈ ہے یا ایگریمنٹ ہے یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جائے گا. اس سے امریکہ کو یہ فائدہ ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور کہ دیکھو طالبان امن کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور وائلنس میں کمی آ گئی ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ پیس پروسیس پر دستخط کر دیے.
بہت شکریہ جی.
پر یہ ہوگا کہ بعض لوگ جو یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ شاید فیلڈ کمانڈر پر طالبان کا گرفت کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے, تو وہ پیس 10 یا 15 دن کا جو سیز فائر ہوگا اس سے وہ پتا چل جائے گا کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں.
بریگیڈیئر سید نذیر جی, جی
سامنے آ جائے گی کہ اس دوران جب پیس اتحاد ہو جائے گا. جی
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب سامعین ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر موجود ہیں جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت. ڈاکٹر ثانیہ یہ بتائیے مجھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے آپ اس کو تبدیل کر رہی ہیں اپنے اس پروگرام سے یا یہ دونوں پروگرام ساتھ ساتھ چلیں گے؟
سب سے پہلے تو اگر آپ کل کے واقعے کی کے بارے میں آپ کی یور پوائنٹنگ ان دیٹ ڈائریکشن, تو اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتی ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 52 لاکھ خواتین مستفید ہوتی ہیں, ان کو سہ ماہی وظیفے ملتے ہیں, اور ہمیں کافی کمپلینز آتی ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ ان میں سے بہت سی ایسی تعداد ہے جو حقدار نہیں ہیں. یہ گاڑیوں سے اترتی ہیں, ہاتھوں میں انہوں نے سونے کی بینگلس پہنی ہوتی ہیں, بہت کمپلینز ہوتی ہیں. تو اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے دیکھا اینالیٹکس کا سہارا لیا, کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نادرا کے ڈیٹا بیس میں آپ کی یونیک آئی ڈی لنکڈ ہوتی ہے بہت سی چیزوں سے, گاڑی, گھر کی اونرشپ, موبائل فون کی اونرشپ, فورن ٹریول, امپلائمنٹ اسٹیٹس وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ایک ڈیٹا اینالیٹیکل ایکسرسائز کی ہے جس کے ذریعے 8,20,165 خواتین ایسی ہیں جو حقدار نہیں ہیں, ان کو سسٹم سے ایگزٹ کر رہے ہیں. مگر جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اس کو چینج کر رہے ہیں, کیا اس کو مرج کر رہے ہیں, تو میں وضاحت کرتی چلوں کہ احساس ایک بہت بڑا پروگرام ہے, ایک امبریلا پروگرام ہے, اس کے 134 ایکشنز ہیں اور ان میں سے سیون آر ریلیٹڈ ٹو بی آئی ایس سی.
اچھا,
بی آئی ایس سی جو ہے وہ ایک ادارے کا نام ہے, ایک ایکٹ کا نام ہے.
جی.
ادارے ختم نہیں کیے جاتے, ان سے پروگرامز رن ہوتے ہیں, پہلے بھی اس کے ڈفرنٹ پروگرامز ہوتے تھے. اب جو نیا پروگرام احساس کے تحت لایا جا رہا ہے اس کا نام کفالت ہے, اور جو ابھی جو وظیفے دیے جا رہے ہیں کفالت کے تحت جو وظیفے دیے جائیں گے وہ ایک بہت مختلف نوعیت کے ہیں. میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتی ہوں.
اچھا, نہیں, اس وقت اصل میں آپ کے ساتھ بہت کافی وقت چاہیے, ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا, آپ بھی ظاہر بزی تھیں ایک پروگرام میں. مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجئے کہ یہ جو جس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جن کو اب تک وظائف مل رہے تھے وہ محروم ہو جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے؟
دیکھیں جی, اگر کوئی اگر کسی کے پاس گاڑی ہے, وہ ملک سے باہر آن ڈفرینٹ اوکیزن ٹریول کر رہی ہے خاتون, اس کے موبائل بلز کنسسٹنٹلی 6 مہینے سے بڑے ہائی کوانٹم بلز آ رہے ہیں, یا اس کا ہسبینڈ گورنمنٹ امپلائی ہے, تو یہ کون سے معاشرے میں وہ سیفٹی نیٹ کے لیے کوالیفائی کرتی ہے وہ خاتون؟ تو ہم ان کو ایگزٹ کریں گے, اس سے جو گورنمنٹ کی سیونگ ہوگی 16 بلین اے ایئر, اس سے ہم نئے بینیفیشریز لے کے آئیں گے, اور وہ تمام بینیفیشریز اس ٹیسٹ سے گزر کے آئیں گی کہ وہ ایسی نہ ہوں کہ ان کی انپروپریٹ انکلوژن ہوئے.
اچھا ڈاکٹر سانیہ, یہ بتائیے کہ جو پروگرام احساس جس کی آپ بات کر رہی ہیں, جو ایک سائملٹینیس پروگرام سمجھ لیجئے یا واحد پروگرام اس حکومت کا سمجھ لیجئے جس کے تحت بہت سارے امبریلاز ہوں گے, اس میں آپ کتنے لوگوں کو کور کریں گی؟
جی, ہم نے جو ہے جو ٹارگیٹس ہیں وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, ہم اس میں 10 ملین جو ہے لوگوں کو سیفٹی نیٹ میں لے کے آئیں گے, اس میں 10 ملین لوگوں کو فائنینشیل ایکسیس ٹو ہیلتھ پہنچائیں گے, اس میں 5 ملین لوگ جو ہیں ان کو فائنینشیل ایکسیس ٹو ایجوکیشن کی مد میں ہیلپ کی جائے گی, 7 ملین جو لوگ ہیں جس میں 90% خواتین ہیں ان کو فائنینشیل انکلوژن ان کی جائے گی, 3.8 ملین لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اس کے علاوہ پارٹنرشپ سے متعلق اہداف ہیں, گورننس سے متعلق اہداف ہیں, مگر لوگوں سے پہنچنے تک جو اہداف ہیں وہ میں نے آپ کے ابھی سامنے رکھے.
اچھا, ٹوٹل فنڈز کتنے ایلوکیٹ کیے ہیں اس پروگرام کے لیے آپ نے؟
جی, اس پروگرام کے لیے 193 ارب ایلوکیٹ کیے گئے تھے.
اچھا, تو اب یہ پروگرام کس مرحلے میں؟ میرے پاس تقریباً ایک منٹ سے کچھ کم ہے, ذرا سا آپ اگر مکمل وضاحت کر دیں.
جی, ہم نے ایک سال میں اس کی جو تمام پروگرامیٹک پلاننگ کی ہے, اس کے نئے سروے پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے, جو نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے جو 9 سال سے جس کی پروکیورمنٹ نہیں ہوئی تھی اس کو ہم نے اس کی پروکیورمنٹ کی ہے, گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کیبنیٹ سے اپروو کرائی ہے, اس پہ تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے, انڈیویجول پروگرامس کی تشکیل دی ہے, وہ ڈفرنٹ ایگزیکیوشن کے مراحل میں ہیں. نیشنل پاورٹی گریجویشن انیشیٹو لانچڈ ہے, انٹرسٹ فری لون پروگرام آن گوئنگ.
بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کے وقت کا, انشاءاللہ آپ سے پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے. سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں فائزہ وقت بخاری, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں 2019 کانگریس کے لیے اس انداز میں شروع ہوا, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعطل کا پیغام لے کر آیا کہ حکومت ریکارڈ 35 دنوں تک بند رہی. یہ بات نئے قانون سازوں کے لیے حیرت کا باعث تھی جو واشنگٹن میں سیاست کا سبق لینے آئے تھے. ایوانی نمائندگان سے ڈیموکریٹ قانون ساز کیٹی پورٹر کہہ رہی ہیں کہ تیاری کے لیے کوئی وقت ہی نہیں تھا. ہم 3 جنوری کو واشنگٹن پہنچے اور حلف اٹھایا, اور چند ہی گھنٹوں کے بعد ہم حکومت کو دوبارہ کھولنے کے لیے بلوں پر ووٹ دے رہے تھے. لیکن حکومت کا کام جنوری کے اواخر تک بند رہا, جس کے نتیجے میں صدر کا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب فروری تک مؤخر کرنا پڑا.
We can bridge all divisions, heal old wounds.
5 فروری 2019 کو یہ بیان سامنے آیا کہ ہم پرانی تقسیم پاٹ سکتے ہیں, پرانے زخموں کو مندمل کر سکتے ہیں اور نئے اتحاد بنا سکتے ہیں. لیکن یہ جذبہ شاذ ہی سچ ثابت ہوا, کیونکہ ایک جماعت یعنی کہ ڈیموکریٹس کی ایوان میں اکثریت تھی, جبکہ دوسری جماعت ریپبلکنز سینٹ میں اکثریت رکھتے تھے. سابق سینیٹر کیپری کافارو کا امریکی ریاست اوہایو سے تعلق ہے.
Everybody's pointing the finger at the other person and what we're seeing as a result is
American University سے وابستہ کیپری کافارو نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص دوسرے کو مردے الزام ٹھہراتا ہے, اور اس کے نتیجے میں تعطل جاری رہا. پالیسی معاملات میں بھی پیش رفت نہ ہوئی, جبکہ امریکی عوام سیاسی طور پر پیش رفت کی امید کر رہے تھے. دسمبر کے وسط تک کانگریس نے 90 بلوں کی منظوری دی جو قانون کی شکل اختیار کر گئے, اور یہ امریکہ کی جدید تاریخ میں کارکردگی کے اعتبار سے کم ترین سال تھا. ان 90 قوانین میں سے بیشتر کا تعلق معمولی اور چھوٹے چھوٹے معاملات سے تھا, جیسا کہ امریکہ کے ڈاک خانوں کو نئے نام دینا. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اسٹیون بیلٹ کا کہنا ہے کہ قانون سازوں نے متعدد بل متعارف تو کرائے.
The fact that they're sitting there and not moving is reflective of the differences in philosophy and again the divisions.
جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے وابستہ اسٹیون بیلٹ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ایوان میں موجود ہیں, اور پیش رفت نہ ہونے کی وجہ نقطہ نظر کے اختلافات ہیں, جس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے جو اس ملک میں ہماری کانگریس میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے, اور اب ہر شخص کو آئندہ انتخاب کا انتظار ہے. اس سال تعطل میں اضافے کی وجہ مواخذے کی سماعتیں بھی رہیں جن کا ہدف صدر ٹرمپ تھے.
ڈیموکریٹ
نمائندے جیرلڈ نیڈلر کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ تصوری محال ہے کہ کوئی صدر عامر ہو. دوسری جانب مبصرین کو اس وقت حیرت ہوئی جب ایوان نے انہی حالات میں صدر ٹرمپ سے یو ایس ایم سی اے کی منظوری پر اتفاق کروا لیا. یہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ایک بڑا تجارتی سمجھوتا ہے. جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے مشیل سپرز کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی صدر ہیں, اور اگر آپ کسی پالیسی پر کام کرنا چاہتے ہیں تو صدر کے ساتھ مل کر کرنا ہوگا. اس لیے سیاستدان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اختلافات اور کام کو بہتر طور پر الگ الگ رکھ سکتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ انہیں کسی بھی قانون سازی میں پیش رفت کی ضرورت ہے. اس سال جو مسودات قانون تعطل کا شکار ہوئے وہ امیگریشن اور ہیلتھ کیئر سے متعلق تھے.
Probably something on gun control.
جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے اسٹیون بیلٹ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً گن کنٹرول پر بھی کام کی ضرورت تو تھی. تاہم سال کے آخر میں بجٹ اخراجات میں گن سیفٹی کے لیے فنڈز, سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص ہوئے, جبکہ تمباکو نوشی سے متعلق چیزوں کی خرید کے لیے عمر کی حد بھی 21 سال مقرر کی گئی. جہاں تک بین الاقوامی معاملات کا تعلق ہے، 2019 میں نئے قوانین متعارف ہوئے جن میں ہانگ کانگ میں انسانی حقوق اور حق کے خود ارادیت کو فروغ دینے کی بات ہوئی۔ ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی ہانگ کانگ سے متعلق بل کی منظوری پر کہتی ہیں کہ ہم صدر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس بل پر دستخط کر کے اسے قانونی شکل دے دی۔ اس کے علاوہ ایغور ہیومن رائٹس ایکٹ کی منظوری بھی دونوں ایوانوں سے ہوئی۔
We must say never again to the cultural genocide.
ریپبلکن سینیٹر کرس سمتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہر صورت یہ تو کہنا ہی ہے کہ ثقافتی اور نسلی بنیادوں پر کبھی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انگلستان، فرانس، اسپین اور اٹلی کو فوجی ساز و سامان کی فروخت پر پابندی کی کوششیں ناکام رہیں کیونکہ صدر نے ان کے لیے اپنا ویٹو کا حق استعمال کیا۔ اسی طرح یمن میں سعودی عرب کی فوجی مہم میں امریکہ کی وابستگی کو ختم کرنے کی کوشش کو بھی پذیرائی نہ مل سکی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کانگریس کی کارکردگی جنوری میں ختم ہو سکتی ہے کیونکہ واشنگٹن کی نگاہیں اب 2020 کے انتخابات پر ہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔